الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى او على ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزاد پچھلے دو نشستوں میں محرم الحرام کے نسبت سے ہم نے خصوصی موضوعات کو کور کیا تھا اور ہمارا جو سلسلہ وار یہ درس قرآن ہے یہ منقطع ہوا تھا دو نشستوں کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ سے اس سلسلے کو ہم جاری کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. لازمات ہے دو ہفتوں کا گیپ ہے تو مضامین کی جو تذکیر ہے یا دہانی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. یہ سورہ توبہ ہمارے مطالعے میں ہے اور 11 رکوع الحمدللہ اس کے ہم مکمل کر چکے ہیں. آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ چھٹے رکوع سے ایک اہم غزوے کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ غزوہ ہے غزوہ تبوک, کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آخری غزوہ تھا. اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نفیر عام تھی اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام جو بھی جنگ کے قابل تھے مرد ان کو نکلنا تھا لازم, الا یہ کہ کوئی شرع عذر ہو, اس کی وضاحت آج آ جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نفیر عام تھی اور یہ مشکل ترین غزوات میں سے ایک غزوہ تھا کئی اعتبارات سے, کہ جس کا تفصیل سے مطالعہ ہم پچھلی نشستوں میں کر چکے ہیں. اب کیونکہ یہ مشکل ترین غزوہ تھا اور اس وقت کی جو سپر پار ہے سلطنت روم, قیصر روم, اس سے مقابلہ تھا, کئی گنا بڑی قوت تھی اور طویل سفر تھا, گرمی کا موسم تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں منافقت کا پردہ ہے کہ جو کہ چاک ہوتا ہے اور جو بھی منافقانہ طرز عمل ہے اس کو ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے منافقین ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے, اور کس طرح سے انہوں نے جڑے کھوکھلی کی مسلمانوں کی, ان کا جو کردار کی پستی ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھے تو کلمہ گو مسلمان, دار اسلام میں داخل تھے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول کی تھی زبان سے، لیکن جب دین کے تقاضے آئے تو یہ پسپائی اختیار کر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، عملی اعتبار سے پیش قدمی نہیں کی، کہ جن کی وجہ سے پھر یہ نفاق کے درجوں پر چڑھتے چلے گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پچھلی نشستوں میں ہم نے تفصیل سے یہ بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پابندیاں بھی ان پر لگی ہیں، پانچ پابندیاں ہیں کہ جو کہ ان پر لگی، کہ ان کا کوئی اب آئندہ چندہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جو یہ دین اسلام کے لیے کوئی پیسہ لگانا چاہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ صفات محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محروم کر دیے گئے، فرما دیا گیا کہ نبی آپ ان کے لیے کئی مرتبہ بھی اگر بخشش طلب کریں ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا، تو صفات محمدی سے بھی یہ محروم کر دیے گئے۔ اسی طرح سے پھر تیسری پابندی ان پر یہ لگی کہ یہ کسی بھی اب اگلے غزوے میں، کیونکہ انہوں نے اس غزوے میں کہ جبکہ نفیر عام تھی سب کو نکلنا تھا، پسپائی اختیار کی، خواتین کی طرح پیچھے بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے بیٹھنا پسند کیا، تو اب تیسری پابندی یہ لگی کہ کبھی بھی اب اگلے غزوات میں یہ نبی آپ کے ساتھ نکلنا چاہیں تو اب ان پر یہ پابندی ہے کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے اور اس عظیم رتبے سے یہ محروم کر دیے جائیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں یہ نکلیں، تو یہ بھی پابندی ان پر آئے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا چوتھی اور پانچویں پابندی جو ان پر لگی، کہ نبی کبھی بھی آپ اب منافق کا، کسی بھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور اس کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے بھی نہیں۔ تو یہ پانچ پابندیاں ہیں کہ جو کہ ان کے اس بزدلانہ طرز عمل پر کہ جن کو جان اور مال بڑی عزیز ہوتی ہے، دین جاتا ہے تو جائے، یہ منافقانہ طرز عمل، لہٰذا ان پر یہ پابندیاں لگی، ان کے تذکرے ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بہت بنیادی ہم نے سمجھی کہ قرآن مجید میں، کیونکہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ یعنی کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، تو لہٰذا اس میں جو بھی تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، چاہے یہود و نصارہ کے طرز عمل بیان ہوئے ہوں یا مشرکین کے کافرانہ طرز عمل بیان ہوئے ہوں یا منافقانہ طرز عمل بیان ہوئے ہیں، اس میں میری اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ صرف داستان نہیں ہے، اسٹوریز نہیں ہیں کہ بس سن کے ایک لطف حاصل ہو جائے، وقتی طور پر یہ کوئی کیفیت ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ اپنے موج مستیوں میں لگ جائے، نہیں، بلکہ یہ ایسی داستانیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں اور یہ بیان اس لیے کی گئی انسانی تاریخ کی یہ واقعات کہ تاکہ اس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکیں۔ منافقانہ اگر طرز عمل نظر آ رہا ہے، لہذا اس طرز عمل کی تصحیح کر لیں، کوئی کافرانہ طرز عمل نظر آ رہا ہے، یہود و نصارہ کی خصلتیں کوئی اپنے اندر ہم پا رہے ہیں، لہذا اس کی ہم تصحیح کر لیں، کیونکہ یہ آئینہ ہے قرآن اور یہ آئینہ ہمیشہ حقیقت ہی دکھاتا ہے، اور اگر کوئی داغ دھبا اس اعتبار سے کوئی نظر آئے اس آئینے میں تو اسے دھو لیا جائے، موت سے پہلے پہلے اس کی تصحیح ہو جائے۔ یہی قرآن اسی اعتبار سے کتاب ہدایت ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ سنوارنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات بنیادی ہم نے سمجھی کہ کیونکہ یہ منافقانہ طرز عمل بڑی ڈیٹیل سے ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، چھٹے رکوع سے اب ہم بارہویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں اور تفصیل سے منافقانہ طرز عمل ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، تو اسے یہ کہہ کے آگے بڑھ جانا کہ نہیں آج تو ہم منافق ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو 14 سال پہلے کے کچھ لوگ تھے کہ جن کے تذکرے ہیں کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے تھے جڑے کھوکھلی کرنے کے لیے، آج تو ہم پکے مسلمان۔ تو یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ سب سے زیادہ نفاق کا جو خدشہ محسوس کیا وہ کس نے کیا؟ وہ ان پرسنالٹیز نے کیا کہ جن کی ہم خاک تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ہمارے لیے اصل رول ماڈل ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین۔ جب وہ اپنے اندر اتنی قربانیوں کے باوجود نفاق کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ ہمیں تو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ اس اعتبار سے اپنے اندر یہ خدشہ محسوس کرنا ہے، اور اپنے مراقبے کی کیفیت ہے کہ جو کہ ہر وقت ہمیں کرتے رہنی چاہیے، خاص طور پر کہ جو بھی واقعتاً دین کی خدمت کے لیے اللہ نے کسی درجے میں قبول کر لیا ہے، اور ویسے عمومی طور پر ہر ایک کو یہ کیفیت ہے کہ جو کہ رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تمہیداً کچھ باتیں صرف تذکیر یاد دہانی کے لیے، کیونکہ 2 ہفتے کے بعد یہ نشست ہم دوبارہ سے تسلسل کو قائم کر رہے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو 12واں رکوع ہے، منافقانہ ہی طرز عمل سامنے لایا جا رہا ہے، اب یہاں خصوصاً 5 گروہوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں، کہ جو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ 5 گروہ ہے کہ جو وجود میں آئے تھے۔ اس کی جو آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائیں پانچ گروہ، تقسیم کچھ اس طرح سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ پانچ گروہ میں سے دو گروہ ہیں کہ جو کہ منافقین کے گروہ ہیں اور تین گروہ ہیں کہ جو اہل ایمان کے گروہ ہیں. کیفیات دونوں پانچوں کے ڈفرنٹ ہیں میں عرض کرتا ہوں، لیکن موٹی سی تقسیم کیا ہے کہ پانچ گروہوں کا بیان اب آغاز ہو رہا ہے بارہویں رکوع سے، اور پانچ گروہوں کی تقسیم موٹی یہ ہے کہ پانچ میں سے دو منافقین کے گروہ تھے اور تین مخلص اہل ایمان کے گروہ تھے. اچھا، اب جو منافقین کے دو گروہ ہیں اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلا گروہ وہ تھا منافقین کا کہ جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے میں نکلنے سے پہلے. ابھی غزوے میں آپ نکلے نہیں ہیں اور پہلے ہی کیونکہ نفیر عام آپ نے کر دی تھی، لہذا اب ان کو اپنی جان اور مال کا خدشہ محسوس ہوا، کیونکہ نہ پیاری یہ دو چیزیں ہیں اس کے لیے سب کچھ وہ داؤ پہ لگانے کے لیے منافقین تیار ہو جاتے ہیں. تو اب یہ پہلا گروہ منافقین کا غزوے میں نکلنے سے پہلے آ کے انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، اور یہ بات ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نرمی کی وجہ سے ان کے جھوٹے عذر سن رہے تھے، اور یہ ہے کہ ان کے عذر قبول کر کے ان کو اجازت دے رہے تھے. تو بہرحال یہ پہلا گروہ ہے منافقین کا جو غزوے پہ نکلنے سے پہلے آئے. دوسرا گروہ اس کا تذکرہ ذرا آگے جا کے آئے گا، اور وہ منافقین کا گروہ کہ جن کو یہ زحمت ہی نہیں ہوئی پہلے آ کے عذر پیش کرنے کی، جھوٹے عذر، بلکہ وہ آئے ہی نہیں. یہ آئے ہیں غزوہ تبوک سے واپس، جب فتح اللہ کے رسول کو حاصل ہوئی، فاتح بن کر آئے اور مدینے میں آئے، تو اب یہ منافقین کا دوسرا گروہ ہے کہ جو کہ آ کے جھوٹے عذر پیش کیے اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی. یہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ پہلے اس لیے نہیں آئے کہ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیدھا موت کے منہ میں جا رہا ہے، تو لہٰذا جب انہیں پلٹنے نہیں ہے تو ہم خامخواہ کیوں ان کے سامنے جا کے اور اپنے عذر پیش کریں. تو لہٰذا انہیں پکا یقین تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اتنے مٹھی بھر، اور یہ کہ ساز و سامان کا کوئی کمپیریزن نہیں، اور قیصر روم سے یہ مقابلہ سپر پار اس وقت، تو لہٰذا یہ تو پلٹیں گے ہی نہیں معاذ اللہ، اور یہ موت کے منہ میں جا کے اور یہ سب پیس نیس ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آ کے کوئی عذر پیش. تو اب جب فاتح بن کر اللہ کے رسول آئے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو خدشہ محسوس ہوا کہ ان کا نفاق جو ہے وہ کوئی پول پٹیاں وہ نہ کھل جائیں، تو بہرحال پھر آئے ہیں اور جھوٹے عذر پیش کیے. تو یہ منافقین کے کتنے گروہ ہو گئے؟ یہ دو گروہ ہو گئے پانچ میں سے. اب تین جو گروہ ہیں وہ اہل ایمان کے گروہ ہیں. ان میں سے پہلا گروہ ہے ان مخلص اہل ایمان کا کہ جو جن کو شرع عذر لاحق تھا کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اس غزوے میں جا نہیں سکتے تھے. اب یہ شرع عذر کی بھی مختلف کیفیات تھیں، یعنی اس کی لسٹ یہاں پر آ جائے گی انشاءاللہ آیت میں. کچھ تھے کہ جو کہ ضعیف تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف تھے، یا کوئی ذہنی توازن کے اعتبار سے ضعیف تھے، یا یہ ہے کہ کوئی معذوری کی کوئی کیفیت تھی، کوئی پاؤں جس کے کسی کے نہیں کسی کا ہاتھ نہیں، تو اس طرح کے وہ لوگ تھے کہ جو یعنی جنگ میں یعنی وہ شامل ہوتے تو کچھ نہیں کر پاتے، جو جنگی ایک قوت وہ درکار ہوتی ہے جسمانی، تو وہ ان کو حاصل نہیں، ان کے جس یعنی کوئی نہ کوئی ضعف موجود تھا. لہٰذا یہ شرعی عذر ایک اس اعتبار سے تھا. دوسرا شرعی عذر اس لحاظ سے تھا کہ جن کے پاس اس غزوے میں جانے کے لیے مال نہیں تھا، کہ وہ مال لگا کے اور سفری جو بھی اخراجات ہیں وہ اس کو پورا کر سکتے. پھر اس میں ایک عذر وہ مسلمانوں کو تھا کہ جو آئے تو تھے والنٹیئرز اور کئی آئے تھے، اور اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ غزوے میں چلنا چاہتے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس سواری تھی نہ اللہ کے رسول کے پاس سواری تھی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس غزوے میں جہاں اور یعنی مشکل غزوہ تھا مختلف اعتبارات سے، وہاں سفر کے معاملے میں ایک تو طویل سفر تھا اور سواریاں کم تھیں. ایک سواری پر روایت میں آتا ہے کہ 18-18 صحابہ کرام ہیں کہ جو وقفے وقفے سے سوار ہوتے تھے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والنٹیئرز آ رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ لے کے جائیں، ہم سواری نہیں پاتے، کوئی سواری دے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ سعادت حاصل کریں، غزوے میں شامل ہو. لیکن اللہ کے رسول معذرت کر رہے تھے کہ بھئی میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں لے جا سکوں. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ لوٹے ہیں، اور کس کیفیت میں لوٹے انشاءاللہ وہ بھی تفصیل، وہ ایمانی جو کیفیت اس غزوے میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے جو ان پر غم لاحق تھا اور جو آنکھوں سے ان کا اظہار ہو رہا تھا، قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کو رقم کیا ہے قیامت تک کے لیے. اللہ نے ان کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی کیفیت کا بیان کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اہل ایمان میں یہ پہلا گروہ تھا کہ جن کو شرع عذر لاحق تھا. پھر جو دو گروہ رہ گئے اہل ایمان میں سے، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو سستی کی وجہ سے اس غزوے میں جا نہیں سکا. لیکن اچھا، یہ دونوں گروہ جو باقی بچے ہیں اہل ایمان کے، ان کا اصل سبب تو یہی تھا دونوں کا کہ یہ سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے غزوے میں. لیکن فرق کیا تھا ان دو گروہ میں؟ ایک گروہ وہ تھا کہ جو سستی کی وجہ سے شریک تو نہیں ہوا غزوے میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس لوٹنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو مدینے کے ستونوں سے باندھ کر اور سزا دے لی کہ جب تک ہم یہاں سے نہیں کھلیں گے، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے اور یعنی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے، کیونکہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم جو ہے وہ اس غزوے میں صرف سستی کی وجہ سے، حالانکہ ساز و سامان بھی تھا، قوت بھی تھی، سواری بھی تھی، لیکن یہ شامل نہیں ہو سکے. یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ ساتھیوں کا یہ گروہ تھا. پھر جو آخری گروہ تھا مسلمانوں کا، وہ بھی مخلص اہل ایمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. اب فرق یہ تھا پچھلے گروہ سے کہ انہوں نے یعنی اپنے آپ کو سزا تو نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے سے پہلے، لیکن جب اللہ کے رسول واپس آئے ہیں فاتح بن کر، تو پھر یہ حاضر ہوئے ہیں. اور یہ تین افراد تھے، یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دو ساتھی اور تھے، بزرگ ساتھی، یہ تینوں گئے اور انہوں نے کوئی جھوٹ سے کام نہیں لیا. ورنہ دیگر جو بھی لوگ آ رہے تھے جھوٹے بہانے منافقین پیش کر رہے تھے، لہٰذا یہ بھی کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے صاف ہم اپنے آپ کو بچا لیتے. لیکن کیونکہ مخلص تھے دین سے اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے، اللہ کے وفادار تھے، لہٰذا جا کے ہی انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بالکل سچی بات کہی کہ اللہ کے رسول ہم سب بالکل تیار تھے، سواری بھی موجود تھی، لیکن بس سستی کی وجہ سے اس میں ہم شامل نہیں ہو سکے. سچ بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن کا بائیکاٹ ہے اہل ایمان نے مل کر ان کا کیا ہے، اور وہ بڑی ایمان افروز وہ واقعہ ہے. انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گی ان کا قصہ آئے گا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ ہے کہ 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد پھر ان تین ساتھیوں کی توبہ جو انہوں نے کی تھی اور ان 50 دن کی سختیوں کو جھیلا تھا ایمان کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور سورہ توبہ ہی نام اس کا اسی وجہ سے، ان تین ساتھیوں کی توبہ کیونکہ قبول ہوئی ہے، لہذا سورہ توبہ اسی وجہ سے اس سورت کا نام. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پانچ گروہوں کی جو وضاحت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. انشاءاللہ آج جو 7 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ 90 تا 96 یہ آیات ہیں، 7 آیات، لہذا اس میں کچھ تین گروہوں کے واقعات ہمارے سامنے آ جائیں گے، بقیہ کے پھر اگلی نشست میں آئیں گے. اب آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تو باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گی. پہلا گروہ پانچ گروہ میں سے ان منافقین کا کہ جو جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر. کب؟ یعنی جب ابھی آپ غزوے میں نہیں نکلے اس وقت یہ گروہ آیا منافقین کا. فرمایا کہ وجہ المعذرون، آئے معذرون. دیکھیں عربی میں یہ عذر سے نکلا ہے نا، عذر تو ایک جو ہے وہ باب تفیل سے ہوتا ہے، جو بھی عربی گرامر سے تھوڑا بہت شروع رکھنے والے ہیں، یہ عربی یعنی باب تفیل سے معذرون. جب یہ باب تفیل سے آتا ہے معذرون، تو اس کے معنی ہوتے ہیں معذر وہ شخص کے جو عذر پیش کر رہا ہے کہ جو قطعاً جھوٹ پر مبنی، اس میں کوئی سچ کا کوئی گزر ہی نہیں. یعنی جو بھی وہ عذر لا رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی بناوٹ ہے، اس میں کوئی سچ کا جو ہے وہ عمل دخل نہیں، اس کے لیے یہ معذر کا لفظ ہے کہ جو کہ آتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے معتذر، یہ باب افتعال سے آتا ہے. لہذا معتذر میں جو ہے وہ سچ کا بھی امکان ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی امکان ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو کہ اس میں شامل ہوتی ہیں. لیکن جب یہ باب تفیل سے معذر بن کر آئے تو اس میں تو جو بھی وہ عذر پیش کر رہا ہے اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ پہلا گروہ وجہ المعذرون، آئے معذرون یعنی جھوٹے بہانے پیش کرنے والے، من الاعراب، یہ اعراب یہ یعنی دیہاتیوں کو کہتے ہیں، جو بھی ایک تو شہری لوگ ہوتے ہیں ایک دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، لہذا جو بھی دیہاتیوں میں سے وہ منافقین آئے کہ جو جھوٹے عذر گھڑنے والے تھے، لیوزن لہم، اس لیے آیا کہ تاکہ انہیں اجازت دی جائے، یعنی کس بات کی اجازت دی جائے؟ کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں اور اس غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہ نکلیں، اور جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے، حالانکہ لیم ایکسکیوزز تھے، کوئی ایسا عذر ان کو شرعی لاحق نہیں تھا. فرمایا کہ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ کہا. اور دیکھیں یہ جھوٹ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار نشانیاں منافق کی بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، یعنی جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے، آپے سے باہر ہو جائے. یہ چار نشانیاں دو روایات سے ہمیں نظر آتی ہیں. لہٰذا اس میں سے یہ نشانی ہے کہ جو کہ بیان ہوئی، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کہا اللہ اس کے رسول سے، جھوٹے عذر ہیں کہ جو کہ انہوں نے گھڑے اور اپنے آپ کو بچا لیا اور اجازت لے کے بیٹھ گئے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، ان قریب ان کافروں کو ان میں سے جنہوں نے بھی یہ جھوٹے عذر پیش کیے ہیں، انہیں پہنچے گا عذاب الیم. کیسا عذاب؟ دردناک عذاب. تو یہ تو ہو گیا پہلا گروہ منافق کا. دوسرا گروہ تھا کہ جو غزوہ تبوک سے جب واپس آپ آئے ہیں اور پھر یہ جھوٹے عذر لے کر آئے، تو وہ ان کا تذکرہ اب تھوڑا بعد میں آئے گا. اب درمیان میں اہل ایمان کے ایک گروہ کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جنہیں شرعی عذر لاحق، اور یہاں سے ایک دین اسلام کا فلسفہ ہمارے سامنے آئے گا کہ دین اسلام یہ قربانیوں والا دین ہے. یہ بنیادی طور پر بات ذہن میں رکھیں، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ بس ٹھنڈے ٹھنڈے سارے کام ہو جائیں اور میں دین اسلام میں بھی رہوں اور سب کچھ ہو جائے اور دین اسلام بھی جو ہے وہ کوئی غالب نہیں، بلکہ یہ تو قربانیاں چاہتا ہے، یہ سیکریفائز چاہتا ہے. اور سیکریفائز جو بھی قربانیاں ہیں وہ جان کی بھی ہوتی ہیں، مال کی بھی ہوتی ہیں، اوقات کی بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یعنی یہ دوسرا گروہ اہل ایمان کا تھا کہ جن کو شرعی عذر جو ہے وہ لاحق ہو گیا، اور کہ جس کی وجہ سے پھر یہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو پائے. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں ان کو ایکسیپشن دی جا رہی کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اور نہیں کوئی حرج کن پر؟ نمبر ایک ضعفاء پر، یعنی جو ضعیف لوگ ہیں، یعنی ایج کے اعتبار سے ضعیف ہو گئے، اب وہ جسمانی قوت نہیں رہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو کے کوئی وہ بہادری وہ دکھا سکیں، یا کوئی ضعف ذہنی اعتبار سے ہو گیا، ذہنی طور پر کوئی مفروض ہو گیا، یا یہ کوئی عذر اس کو لاحق ہو گیا، کوئی ہاتھ کٹ گیا اس کا، کوئی پاؤں کٹ گیا، تو لہٰذا اس اعتبار سے جو بھی عذر رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی حرج نہیں. ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر کوئی حرج ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ اس طرح کا ان پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ جو جن پر کوئی ایسا مرض، لازمات ہے یعنی کوئی خود ساختہ کوئی مرض اپنے آپ کو بنا کے بیٹھ جائے تو پھر تو یہ تو نفاق کی طرف معاملہ چلا جائے گا، لیکن کوئی ایسا مرض کہ جس میں پھر جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کی جان کا خدشہ ہو جائے، لہٰذا ایسا مریض بھی جو ہے وہ کیا ہو گیا، اسے یہ شرعی عذر اس کو قرار دے دیا گیا. اور پھر نمبر تین فرمایا کہ ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو نہیں پاتے کہ وہ کچھ خرچ کر سکے. یعنی یہ ہے کہ اب جنگ میں شامل ہونے کے لیے جہاں جان لگتی ہے، وقت لگتا ہے، وہاں مال بھی لگتا ہے، اور مال جو ہے وہ ساز و سامان اور راستے کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی، اور سواری پر بھی مال لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو نہیں پاتے کہ وہ کچھ مال میں سے خرچ کر سکے اور غزوے میں شامل ہو سکے. ہاں، اب یہ جو تین عذر رکھنے والے اہل ایمان ہیں، ان پر حرج کس صورت میں نہیں ہے؟ شرط کیا ہے؟ یہ شرط بڑی اہم ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ یہ جو عذر رکھنے والے ہیں یہ مخلص ہوں کس کے ساتھ؟ للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں نصحوا کا لفظ آیا نا، یہ سورہ تحریم میں بھی وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ کیسی توبہ کرو، توبتن نصوحا، سچی پکی توبہ. لہذا یہ ہے کہ یہ یعنی خیر خواہی کے ساتھ، جس میں خیر کا معاملہ ہو. ایک تو دکھاوے کی توبہ ہوتی، نہیں، توبتن نصوحا، بالکل خیر والی توبہ تمہیں کرنی. لہذا یہ نص کا جو لفظ عربی میں آتا ہے یہ خیر خواہی کے لیے آتا ہے. جیسے وہ حدیث ہے نا اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام. تو قلنا لمن یا رسول اللہ, تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ نصر خیر خواہی یہ کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, قال للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی آئمت المسلمین و عامت, یعنی یہ نصر خیر خواہی اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اور عامت المسلمین جو بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے لیے بھی, وہ عام متہم اور تمام عام مسلمانوں کے لیے بھی. یہ دین کیا ہے؟ نص اور خیر خواہی. یعنی اللہ کے لیے نص اور خیر خواہی کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ نے احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں بندہ اس سے مخلص رہے اور ان فرائض اور احکامات کو انجام دینے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ آمادہ, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار. رسول کے ساتھ نص اور خیر خواہی کیا ہے؟ کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے, پوری زندگی کا مشن, اور جو ان کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر بندہ مومن ہے کہ جو کہ چلے اور اپنے امتی کہنانے کے اپنے آپ کو لائق جب وہ بنائے. اسی طرح سے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کہ جو بھی کتاب کے احکامات ہیں اسے بجا لائے. آئمت المسلمین کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ اسلامی ریاست کے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی جو بھی اچھائیاں ہیں ان کو عام کرنے کے لیے ان کا تعاون وہ کیا جائے ان کے ساتھ, اور جو برائیاں ہیں ان کی تصحیح کے لیے ان کو جو ہے وہ توجہ دلائے, یہ بھی ان کے ساتھ خیر خواہی. اور عام متہم عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے حق بات ہے کہ جو ان کے سامنے رکھی جائے. یہ دین کے تقاضے ہیں اور یہ پورا دین نص اور خیر خواہی. لہذا شرط یہ لگا دی گئی یہاں پر کہ ٹھیک ہے کسی کو ظاہری اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے کوئی عذر لاحق ہو گیا, کسی مسلمان بندہ مومن کو کسی بھی اعتبار سے جو ضعیف ہو گیا یا کوئی مال وہ نہیں پاتا یا یہ کہ کوئی مرض لاحق ہو گیا, لیکن ٹھیک ہے جنگ میں یہ شامل نہیں ہوں گے کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں, وہ جڑے میں کھوکھلی کر رہے ہوں. ورنہ دیکھیں ایک منافق کا طرز عمل کیا ہوگا اس معاملے, واقعتاً ظاہری اعتبار سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرعی عذر اسے لاحق ہو گیا, بوڑھا ہے یا کوئی معذور ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اگر اس معذور کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یار اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے صحیح وقت پر یہ عذر لاحق ہو گیا, معاذ اللہ, ورنہ اگر یہ عذر اس وقت لاحق نہ ہوتا تو مجھے بھی چاروں نہ چار اس جنگ میں نکلنا پڑتا اور اپنی جان اور مال جھوکوں میں ڈالنے پڑتی اور کتنے صحبتوں سے مجھے گزرنا پڑتا, اتنے طویل سفر سے مجھے گزرنا پڑتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ یار یہ عذر مجھ پر ابھی لاحق ہو گیا. ایک تو یہ سوچ ہے, خود بتائیں کہ یہ سوچ دین اسلام میں قابل قبول ہے کہ ہاں لوگوں کی نگاہ میں واقعتاً وہ عذر والا بندہ ہے, اسے واقعتاً کوئی مرض لاحق ہو گیا, لیکن اللہ کی نگاہ میں اب یہ عذر نہیں رہا کیونکہ وہ مخلص نہیں رہا کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ طرز عمل ہے پورا کہ جو ان آیتوں سے ہمیں دین اسلام کا ہمارے لحاظ سے وہ سبق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں, اللہ معاف فرمائے, یعنی نام کے تو ہم مسلمان الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ, جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ آگے ہے, لیکن یہ ہے کہ کیسے کیسے ہم عذر ایک دم سے جو ہے وہ جھڑتے ہیں, پاکٹ میں رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہے کہ کوئی دین کا تقاضا اگر سامنے آیا کسی بھی شعبے کے لیے, جان کے لیے, مال کے لیے, وقت کے لیے, لیکن کیسے کیسے عذرات ہیں کہ جو واقعتاً اس حیثیت میں بھی نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی ویلیو دی جائے, لیکن یہ ہے کہ ایسے گھرڑے ہوتے ہیں کہ جس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر میں نکل گیا دین کی خاطر ابھی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا, میرا گھر اجڑ جائے گا, سب جو ہے وہ رول جائیں گے, حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ سیٹلمنٹ اس کے کئی طریقوں سے وہ ہو سکتے تھے, لیکن یہ کیونکہ نکلنا نہیں ہے, کیونکہ اس میں جان اور مال اور وقت اور اپنا گرم نرم بستر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا, تو لہٰذا کون جو ہے وہ یہ جو ہے وہ شبیداریاں کرے اور کون جو ہے وہ نکلے دو دن کے لیے تین دن کے لیے, دماغ خراب ہو گیا, اتنی سخت گرمی ہے. بارہ یہ ہے کہ نکل جائیں کچھ شامل ہو جائیں گے, لیکن ہم جو ہے وہ یہ تو ہمارے ساتھ تو یہ بڑے مسئلے ہیں, تو جو مسئلہ نہیں ہوتا اسے بڑا مسئلہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ وہ آئینہ ہے کہ جو کہ ہمیں ان آیتوں میں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جبکہ وہ مخلص ہوں کس کے ساتھ؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ. یہ شرط کے ساتھ یہ عذرات قبول ہیں اللہ کو. ورنہ دنیا کے سامنے تو دنیا والوں کے سامنے یہ عذر سامنے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں پھر یہ عذر عذر نہیں رہے گا اگر وہ مخلص نہ ہو اللہ اس کے رسول سے. فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل، تو ان احسان کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں کہ جو واقعتاً شرعی عذر ان کو لاحق ہو گیا اور وہ مخلص بھی ہوں اللہ اس کے رسول سے. ان کو درجہ کیا دیا گیا؟ محسنین کا درجہ دیا گیا کہ یہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور مزید دیکھیں جو بھی شرعی عذر رکھنے والے کچھ وہ بھی والنٹیئرس ہیں نا جو میں نے تذکرہ کیا کہ دور دراز سے، اب کیونکہ نفیر عام کی جب خبر سنی ہے تو کیونکہ شوق شہادت تو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا کہ کون سا ایسا موقع ہے اور اپنی جان کی بازی ہم لگا کے اور یہ سعادت حاصل کریں شہادت کی، تو لہٰذا دور دراز سے والنٹیئرز آ رہے تھے. لیکن اب کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی سواری تھی نہ اللہ کے رسول کے پاس سواری تھی، تو لہٰذا اللہ کے رسول معذرت پیش کر رہے تھے اور یہ لوٹے ہیں تو کس انداز میں لوٹے ہیں ذرا سنیے الفاظ. فرمایا کہ ولا علی الذین اذا ما اتوا، اور نہ ان اہل ایمان پر کوئی الزام ہے کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ اے نبی آپ کے پاس آئے لیتا ملا ہوں کہ تاکہ آپ انہیں کوئی سواری دے کے اور اس غزوے میں انہیں شامل کر لیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں کوئی سواری تم پر تمہارے لیے نہیں پاتا کہ میں تمہیں جو ہے وہ سوار کروں اس پر اور اس غزوے میں تمہیں شامل کروں، تو لہٰذا آپ معذرت کر رہے تھے ان سے. تولو، تو ایسے مخلص والنٹیئر جب لوٹے ہیں واپس کیونکہ انہیں غزوے میں جانے کی اجازت نہیں ملی اس وجہ سے، اب یہ لوٹ رہے ہیں لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری تھے روا تھے، کس وجہ سے؟ حزنن، غم کی وجہ سے کہ اللہ یجدو ما ينفقون، کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کر سکے اور اس غزوے میں شامل ہو جائیں کوئی سواری مل جائے. لہٰذا یہ لوٹے ہیں کس کیفیت میں؟ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ ہے وہ نصر خیر خواہی کا طرز عمل، یعنی ایک شخص واقعتاً اللہ اس کے رسول سے خیر خواہ وہ ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا شہادت کے لیے، لیکن کوئی ایسی وجہ سامنے آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پا رہا. اب وہ پیچھے تو ہے اپنے بستر پہ تو لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ بستر اس کے لیے کانٹوں بھرا بستر بن جائے، وہ مچل رہا ہو کہ اللہ کے رسول اور میرے ساتھی ہیں جو کہ اس وقت جانوں کی بازی جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور کیا کیا مشکلات جھیل رہے ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے میں پیچھے رہے گا. اور دیکھیں یہ مخلصانہ طرز عمل، اس کے پھر شیڈز کیا آئیں گے کہ جب تک وہ گھر میں ہے، ایک تو وہ بستر وہ کانٹوں بھرا بستر اسے محسوس ہو رہا، اور یہ ہے کہ اس کی ضعیف ہونے کی وجہ سے اگر اس کے کوئی نوجوان بچے بھی اس کے ساتھ وہاں پر تمیداری پر جو ہے وہ اس کی وجہ سے رک گئے کہ نہیں ہم کیسے جائیں ابا جان آپ جو اس وقت اس کیفیت میں ہیں بیمار ہیں، تو وہ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہو کہ بھائی میری فکر نہ کرو اور جاؤ اللہ کے رسول کا ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل. یہ وہ طرز عمل، یہ وہ کردار ہے کہ جو کہ پھر ایسے مخلص جو بھی مومن ہیں ان کا وہ سامنے آتا ہے کہ جن کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ لوٹے ہیں لیکن اس کیفیت میں کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے اس غم کی وجہ سے کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کر سکے. دیکھیں جب نفیر عام ہوئی اور اللہ کے رسول نے کیونکہ سپر پار سے مقابلہ تھا تو مال بھی لگانے کا تقاضا آیا تھا نا، وہ واقعہ بھی ہم پڑھ کر آئے. اب ہر ساتھی مچل رہا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول کا تقاضا ہے کہ بھائی مال لگانا ہے کیونکہ سپر پار سے مقابلہ ہے. تو صدیق اکبر پورے گھر میں جھاڑو پھیر کر اور ساز و سامان لا کے قدموں میں نشاور کر دیا، حضرت عمر جو ہے وہ آدھا سامان لے کر آئے. انہیں میں ایک صحابی ابو عقیل، اور یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کئی دن سے فاقے تھے گھر میں، گھر والوں کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. اب اللہ کے رسول کا تقاضا آیا ہے کہ مال بھی لگانا ہے، تو اب یہ تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں، بھائی میرے پاس کوئی مال نہیں ساز و سامان نہیں کہ میں اللہ کے رسول کو اس غزوے کے لیے پیش کر سکوں، کیا کروں؟ لہٰذا پوری رات ایک باغ کو سیج کر جو اجرت میں کھجوریں ملی ہیں مٹھی بھر، ان میں سے کچھ اپنے گھر والوں کو دے کے اور وہ چند کھجوریں لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پورے جو ڈھیرو مال اہل ایمان نے لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈالا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے ان کھجوروں کو لے کر پورے ساز و سامان پہ بکھیرا کہ شاید ان کھجوروں کی وجہ سے یہ پورا مال اللہ کی راہ میں ہمارے لیے قبول ہو جائے. یعنی یہ وہ سعادتیں اور یہ وہ تڑپ ہے کہ جو کاش ہمارے اندر بھی اس دین کی خاطر، اس قرآن کی خاطر جو ہے وہ کسی درجے میں یہ رمق پیدا ہو، ورنہ یہ کہ زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو کوئی رمق ہی نہیں. قرآن پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی آگے جا رہے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور قرآن کے ساتھ کسی درجے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں. اور ایسا جو ہے وہ طلاق دے کے قرآن کو رکھا ہوا اوپر کہ پڑھنے کی بنوبت نہیں آتی، اسے سمجھنا تو بہت اولا درجہ ہے، آگے کا درجہ، لیکن یہ طرز عمل ہے. ایک قرآن کا دائی بن کر اس دنیا سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اور دنیا میں وہ یاد رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے یہ قرآن کو سمجھنے سمجھانے والا تھا، اور ایک شخص جو ہے وہ ویسے ہی جا رہا ہے. تو جانے جانے میں فرق ہے نا، جانا سبھی کو. تو بہرحال یہ ہمیں کیفیت اپنے اندر محسوس کرنی چاہیے کہ یہ تڑپ کسی درجے میں ہمارے اندر ہے کہ نہیں، قرآن کے لیے، دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوٹے ہیں اس کیفیت میں کہ آنکھوں سے آنسو ان کے رواں ہیں، کہ یہ کچھ نہیں خرچ کر پا رہے کہ جو کہ اس غزوے میں وہ شریک ہو سکے. ہاں الزام کن لوگوں پر ہے؟ انما سبیل علی الذین یستاذنونک، بلا شبہ الزام تو ان لوگوں پر ہے، ناہنجاروں پر ہے، ان منافقین پر ہے کہ جو اے نبی یستاذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیا، جبکہ وہ غنی ہیں، مال و دولت بھی فراوانی ان کے پاس ہے، سواریاں بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ جھوٹے عذر گھڑ کے جو ہے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو رہے. تو الزام تو ان ایسے لوگوں پر ہے. رضو بھی آئیں یقون مال خلاف خوالے، اور یہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہ جانے والیوں کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں. خوالے بزل میں جو پیچھے رہ جانے والی وہ کون ہوتی ہیں؟ وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جو گھر کے کام کاج سنبھالتی ہیں. لہٰذا انہوں نے پسند کیا ہے کس کے ساتھ بیٹھنا؟ ان خواتین، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن لو بھائی، پھر اگر مرد نہیں بن رہے تو چوڑیاں پہن کے پھر بیٹھ جاؤ خواتین کے ساتھ. تو یہی کیفیت انہوں نے پسند کی. وتابع اللہ علی قلوبہم، تو اللہ کی طرف سے نفس سزا کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دی یہ دل، ہدایت اب اندر داخل نہیں ہوگی. فہم لا یعلمون، پس وہ علم نہیں رکھتے ان بھیانک نتائج کا کہ جو یہ ان کو اب سامنا کرنا ہوگا. اب اس کے بعد وہ جو دوسرا گروہ آیا ہے ترتیب کے اعتبار سے، تیسرا گروہ بنتا ہے ان منافقین کا کہ جو پہلے تو نہیں آئے غزوے سے نکلنے سے پہلے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ تو یقین تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن جب فاتح بن کر واپس اہل ایمان لوٹے اللہ کے رسول، اب آئے ہیں جھوٹے عذر لے کر. یہ دوسرا گروہ ہے منافقین کا، اور ترتیب کے اعتبار سے تیسرا گروہ. یا تذرون الیکم اذا رجعت ملے ہیں، اور عذر پیش کریں گے تمہاری طرف ہے مسلمانوں کے جبکہ تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ. اب دیکھیں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، مفسرین جو شان نزول اس کا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ خوشخبری بھی دے دی گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو، کہ آپ لوٹ کر آئیں گے. اور ان کا جو یہ خیال ہے، زن ہے، زن باطل، کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، نہیں لوٹیں گے، تو یہ بشارت بھی ہے کہ جو اہل ایمان کو مل گئی عین تبوک کے سفر کے دوران، کہ جب اے مسلمانوں تم لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ تم لوٹو گے، اور یہ کہ فاتح بن کر لوٹو، پھر یہ آئیں گے تمہارے پاس جھوٹے عذر لے کے. قل لا تعتذروا، نبی ان سے فرمائیے کہ کوئی جھوٹے عذر اب پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اور اللہ ہمیں آگاہ کر چکا ہے تمہاری ساری خبریں، جو بھی تمہارے اندر چیزیں پل رہی ہیں، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، دھوکہ دہی ہے، اللہ ہم پر وہ ساری خبریں وہ ظاہر کر چکا ہے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ، اور ان قریب اب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا، اور اللہ کے ساتھ اس کا رسول بھی تمہارے عمل کی جانچ پڑتال کرے گا. یعنی تم اب انڈر آبزرویشن ہو گئے اللہ اس کے رسول کے، آئندہ کی جو بھی تمہاری نقل و حمل ہے، تم یعنی تم پر اب وہ نگاہ ہے کہ جو کہ رکھی جائے. وما تردون الى عالم الغیب والشهادہ، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر کی جاننے والی ہے، یعنی اللہ کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تمہیں جتا دے گا جو بھی تم اس دنیا میں عمل کرتے رہے، تمہارا چھٹا بٹا کھل کے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، فکر نہ کرو. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اے مسلمانوں تمہارے سامنے، اذن قلب تم الیہم، کہ جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے، لتورضوا عنہم، کہ تاکہ تم ان سے اعراض کرو، درگزر کر دو، اور یہ ہے کہ بس ان کو آگے کے لیے بھی شامل رکھو،
فَآرِضُ عَنْهُمْ،
تو اے مسلمانوں تم ان سے اعراض ہی کرو تو اچھا ہے، اور کوئی لفٹ ان کو نہ کراؤ.
انہم رجس، اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں. اب دیکھیں یہ منافقین کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوا،
ایک تو کافروں کے لیے جو مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو معنی کیا ہوتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ غیر اللہ کو بھی انہوں نے اللہ بنا دیا، تو لہٰذا اس وجہ سے عقیدے میں کیا ہو گئے، وہ ناپاک ہو گئے. یہاں منافقین کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوا، یعنی یہ اپنے نظریے اور اپنے عمل کے لحاظ سے کیا ہو گیا، ناپاک ہو گیا. یعنی اتنا بڑا نظریہ کلمہ طیبہ کو قبول کر کے اللہ کو مان کر، اللہ کی ایک نہیں مان کے دے رہے، اللہ کے رسول کو مان کر رسول کی ایک نہیں مان کے دے رہے، لہذا یہ نظریاتی عملی سطح پر اب یہ کیا ہو گئے، یہ بالکل ناپاک ہو گئے. وما اواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزا ام بما کانو یکسبون، اور بدلہ ہے اس کا کہ جو یہ اس دنیا میں کماتے ہیں، انہوں نے نفاق کمایا ہے، اس کا بدلہ انہیں ملے گا. یا لفون لکم لترضوا عنہم، اب یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے مسلمانوں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور یہ ہے کہ ان کو بھی شامل رکھو. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو کان کھول دیے گئے اہل ایمان کے کہ اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا ان لوگوں سے کہ جو کہ فاسقین ہیں، نہ ہنجار ہیں نہ فرمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو بھی یہ منافقانہ طرز عمل ہے آئینے کے طور پر ہمیں سامنے رکھ کر اپنی پکچر جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق دے. اصولی بات یہ ہے کہ دین اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اور قربانیاں جو دیں گے وہ مخلص ہوں گے، اور جو قربانیوں سے پرہیز کریں گے، جان اور مال اور وقت کو نہیں لگائیں گے دین کے حوالے سے، دین کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اب دیکھیں وہ موضوع کیا ہے، جنگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سپر پار سے ٹکرا رہے ہیں. یہ ایک بڑا وسیع تصور ہے کہ جو ان آیتوں سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ جو اس وسیع تصور کو اختیار نہیں کرے گا تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ نفاق کا پھر اس شخص سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ وسیع تصور ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے، ارکان اسلام سے آگے بڑھ کر ایسی اجتماعیت میں شامل ہو کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں، جو اللہ کے رسول کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تن من دھن اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.